أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. معظم الأيام سنہ 31 ہجری کی تیسری تاریخ آج گزر گئی، تاریخیں جلدی جلدی گزر رہی ہیں. ارشاد رب سے الہی ہو رہا ہے کہ جو انسان لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلائے، ان کے معبود کی طرف بلائے، اس انسان کی بات سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ مگر داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اچھے کیریکٹر کے ذریعے یہ دکھائے کہ اللہ کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، اور اس کے جذبات یہ ہوں جو بات بن کر اس کی زبان پر آ جائیں کہ میں مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کی، جہان اسلام کی میں ایک فرد ہوں. آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجلس کی ابتدا میں. آپ مولا عباس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مولا عباس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ابو الفضل العباس، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ علی کی تمنا تھی، تمنائے علی تھے حضرت ابو الفضل العباس. اور اب آپ اپنے کو بھی پہچان لیں، ابو الفضل العباس علی کی تمنا تھے اور آپ سب فاطمہ کی تمنا ہے. فاطمہ نے بابا سے پوچھا تھا کہ پھر میرے بچے پر روئے گا کون، تو آپ کی خبر دی تھی رسول نے، اللہ قوم کو پیدا کرے گا تو سب کچھ بھولیں گے مگر تیرے بچے کا غم نہیں بھولیں گے. آپ اپنے اسٹیٹس کو، اپنی منزل کو سمجھیں. جب صبح کو اٹھیں ایک مرتبہ زبان پر لے آئیں کہ ہم فاطمہ کی تمنا ہیں، اور دن بھر اسے یاد رکھیں. آپ کا یہ جملہ آپ کے کردار میں انقلاب لے آئے گا. آپ کو سارے مسلمانوں میں ممتاز کر دے گا. میں برادران اہل سنت سے ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے نقطے پر مجتمع ہو جائیں، اللہ اور رسول کے بعد، قرآن کے بعد، کہ جس پر ہم آلریڈی مجتمع ہیں، خالی توجہ نہیں ہے, اور وہ ہے محبت اہل بیت. میں سنی حضرات کی کتابوں کو برابر پڑھتا رہتا ہوں. بریلوی حضرات کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, دیوبندی حضرات کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, یہاں تک کہ جس کے رو کو سب سے زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے سلفی حضرات جو اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں, ان کی بھی بڑے بڑے علماء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے. موقع ہے تو میں حوالے دوں گا آپ کو, کیونکہ میری ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں. سب اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیے بغیر انسان کو نجات نہیں مل سکتی. سب کا اس عقیدے پر یقین ہے کہ سب کچھ ہو لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے. میں انشاءاللہ شاء اللہ کوٹیشن پیش کروں گا اور آپ کہیں گے تو میں اس کی فوٹو شیٹ لیتا ہوں گا تاکہ آپ کو یہاں دکھاتا بھی چلا جاؤں. میں نے بتایا آپ سے کہ سلفی حضرات اہل حدیث حضرات, آپ کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے اہل بیت کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. میں دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, میں یہ کروں گا کہ اگر آپ حضرات کہیں گے تو فوٹو شیٹ لیتا ہوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ میں معاذ اللہ خدا نخواستہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں رس کر رہا ہوں. اس لیے میں یہ رس کر دوں کہ میں نے جو کل کی مجلس میں سر سید کا حوالہ دیا تھا کہ ان کو قتل کرنے کا فتویٰ 80 علماء نے دے دیا تھا, اس میں میں نے کچھ نام بھی لیے تھے. تو ایک صاحب نے مجھ سے وہ کٹنگ مانگی تھی, وہ کٹنگ میں لیتا ہے, یہاں ہوں اس کی فوٹو اسٹیٹ, وہ مجلس کے بعد مجھ سے لے لیں. اور میں اپنے سنی بھائیوں کو بہت مؤدبانہ طریقے سے, مخلصانہ طریقے سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قوم اہل بیت کی دیوانی ہے. یہ قوم اہل بیت کی, اللہ و رسول کے بعد اہل بیت کی دیوانی ہے. کچھ معاہدے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی مجلسوں میں اہل بیت کا ذکر شروع کر دیا تو میں اس پوری قوم کی طرف سے گارنٹی لیتا ہوں کہ پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جس سے آپ کے جذبات کو ادنا بھی تکلیف پہنچے. میں آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے مشکل, آپ تو کرتے ہی ہیں اہل بیت سے محبت. آپ کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے ماشاء اللہ, آپ دیکھیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں علماء کا نام لوں گا, ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور آپ کہیں گے تو فوٹو اسٹیٹ بھی لیتا ہوں یا دوسرے دن لا کے آپ کو دکھا دوں گا. تو ایک اہل بیت کی محبت اللہ اور رسول اور قرآن کے بعد یہ وہ ہے کہ یہ امت سے اختلاف کو مٹا سکتی. پھر کوئی شیعہ ایسی بات نہیں کرے گا اور نہ کہے گا کہ جس سے خدا نخواستہ آپ کے جذبات کو ذرا بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہو. مجلسوں میں آیا کیجیے, مجلس سے پڑھنے والوں کا بھی یہ فریضہ ہے. بھائی جب سبھی لگتی ہے کوئی سننی آتا ہے تو آپ اسے پانی نہیں پلاتے ہیں, آپ اسے شربت نہیں پلاتے ہیں, سب کو پلاتے ہیں نا. یا خدا نخواستہ خدا نخواستہ وہ یہ ملاؤں نے بات پھیلا رکھی ہے کہ آپ سننی کو پانی پلاتے ہیں تو پہلے اسکو کر دیتے ہیں, لیکن ابھی یقین جائے گا ایسی بات سے بول رہا بہت اچھی بن رہا ہے. اب بتاؤں نا 90% سنیوں کا اس بات کی یقین ہے کہ شیعہ جب ان کو پانی پلاتے ہیں تو وہ اسکو دیتے ہیں. یہ کس لیے بات پھیلائی گئی ہے؟ یہ بات اسی لیے پھیلائی گئی ہے کہ شیعوں سے نفرت پیدا ہو کہ یہ جانور ہیں, یہ بد اخلاق ہیں, یہ بد تہذیب ہیں. ہم آپ کو کیا تھوک کر پانی پلائیں گے, ہم نے تو ہر کو بھی پانی پلا دیا جو ہمارے قتل کرنے کے لیے آیا. ان سب باتوں کو دل سے نکالیے, یہ فسادی باتیں ہیں. یہ صرف اس لیے پھیلائی گئی کہ آپ ہم سے قریب نہ ہو, ہم آپ سے قریب نہ ہو. تو ایک اہل بیت کی محبت وہ ہے کہ دل میں آپ کے لیے محبت ہے, یہ اگر زبانوں سے بھی ظاہر ہونے لگے تو پاکستان میں سکون, چین, اطمینان ہو جائے گا. آپ کے جل سے بھی بغیر سیکورٹی کے ہوں گے اور مجلس سے بھی بغیر سیکورٹی کے ہوں گے, نہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ رسول کے نواسی کے مجلس ہو اور پولیس کے پہرے میں ہو, بہت افسوس کی بات ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ مجلسیں بہت اہم ہیں. اہل سنت کی روایتیں جن صاحب کو شوق ہو, جیسے کل ایک سال مجھ سے کہا تھا آج میں بیجے میں وہ کٹنگ لے کر آ گیا ہوں, وہ صاحب مجھ سے لے لیں, کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. آپ کو شک و شبہ کرنے کا حق حاصل ہے, مجھے آپ کو مطمئن کرنا میرا فریضہ ہے. کہیں کبھی آپ کو شک ہو آپ مجھ سے پوچھ لیں, میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر لوں گا. رسول نے یہ فرمایا ہے برادران اہل سنت کی محکم بشان کتابوں میں ضرور رسول کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ذکر و علی عبادہ. اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. عربی زبان بڑی جہری زبان ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ للہ یحضو ما فی السماوات ما فی الارض, آسمان سے لے کر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو سجدے کر رہا ہے. ایک جگہ من فی السماوات آیا ہے, یعنی جو صاحبان عقل ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. جانوروں کے لیے آیا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, یہ جانور جا کے سر پر چڑیاں اڑ رہی ہیں, ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں, صلات کو ادا کرتی رہتی ہیں. ایک جگہ قرآن نے کہہ دیا پوری کائنات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو ہم ایسے ٹوٹے پھوٹے تسبیح خانوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم, اس کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک مسلسل ہماری تسبیح نہ کر رہا ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, ابھی تمہاری سمجھ میں ان کی تسبیح نہیں آتی, ہو سکتا ہے کبھی زمانہ آئے گا سمجھ میں آنے لگے, آئے گا وہ زمانہ آئے گا. لیکن میں آپ کے بازار کی خدمت میں اور شیعہ و سنی سمجھدار کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ان سب کے لیے سجدے کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ سجدہ کر رہے ہیں. ایک نماز کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, صلات قلوب کا لفظ صلات پڑھ, تسبیح کا ذکر کیا ہے, مگر نہ پرندوں کے لیے, نہ چرندوں کے لیے, نہ درندوں کے لیے, نہ پہاڑوں کے لیے, نہ ستاروں کے لیے, نہ سمندروں کے لیے, نہ کہکشانوں کے لیے, کسی کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں. عبادت کا لفظ نہیں آیا ہے, عبادت کا لفظ نہیں آیا ہے. سجدے کر رہے ہیں ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, تسبیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے, عبادت نہیں کہا. کیوں نہیں کہا عبادت؟ عبادت اس لیے نہیں کہا ہے کہ اصلی عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والے کے کردار کو مسلسل بدلتی چلی جاتی ہے. جانور میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کا کردار بدلے, پہاڑ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کے علاوہ کچھ اور ہو جائے, پرندوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پرندوں کے علاوہ کچھ اور ہو جائیں. اس لیے وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ تسبیح کرتے ہیں, وہ سجدے کرتے ہیں, مگر وہ عبادت نہیں کرتے. یہ صرف انسان ہے کہ جو عبادت کرتا ہے. اس لیے کہ عبادت انسان کے کردار میں یہ دوا کی طرح ہے, دوا کی طرح ہے. دوا جیسے مریض کو صحت دیتی جاتی ہے, اسی طرح سے عبادت انسان کے جسم سے, انسان کی روح سے بیماریوں کو, برائیوں کو نکالتی چلی جاتی ہے. تو اب مجلسیں بھی بے شک جو رسول فرمائے کہ تمہاری مجلس نہیں ہو مجال سکوں ذکر علی ابن ابی طالب, رسول کے بھی حدیث ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو, اس لیے کہ اس کا ذکر عبادت ہے. اب ذکر علی عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر علی میں بھی یہ شان پائی جانا چاہیے کہ جیسے نماز آپ کے کردار کو بدلنا چاہیے, جیسے روزے کو آپ کے کردار کو بدلنا چاہیے, ویسے ذکر علی بھی آپ کے کردار کو رحمت اللہ
محمد
محمد. ایک بات اور سماعت فرمانے، عبادت میں نزاکت ہے. یہاں سورہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ سورہ لکھا ہوا ہے، اس کا لکھنا عبادت ہے. قلم پکڑنے والے جب قلم پکڑا ہوگا تو وہ قلم پر پکڑنا عبادت ہے، روشنائی کا بنانا عبادت ہے. یہ جس بھی مٹیریل پر لکھا ہوا مجھے پتہ نہیں، پتھر ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا فراہم کرنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ یہ سب پاک ہے، روشنائی بھی پاک ہے، قلم بھی پاک ہے، یہ مٹیریل بھی پاک ہے. لیکن اگر یہی جو بھی چیز ہے، پتھر ہے یا جو بھی چیز ہے جس پر یہ آیت یہ سورہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ نجس ہوتا اور اس نجس مٹیریل کو جاننے کے باوجود کہ یہ نجس ہے اور کاتب قلم اٹھاتا ہے اس پر قل اعوذ برب الناس لکھنے کے لیے، تو قلم کو اٹھانا گناہ ہوتا، روشنائی میں ڈبونا گناہ ہوتا، اس کو ہاتھ میں لینا گناہ ہوتا، اس پر قلم چلانا گناہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ پاک چیزیں وہیں پر آتی ہیں جہاں پاکیزگی ہوا کرتی ہے. اگر آپ نجس جگہ پر اسے لیا ہے، نجس جگہ پر لیا ہے تو عبادت کے بجائے گناہ ہو جاتا ہے. میں خود گناہگار ہوں، مولا جانتے ہیں کہ میں کتنا ذلیل و رسوا ہوں، مولا جانتے ہیں میں 2% کا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بس اتنا کہ علی کا نام پاک ہے، پیدا ہوئے تو پاک جگہ پر. علی کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، نہ علی کے پہلے اور نہ علی کے بعد، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. یہ پہلا بچہ ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوا، اندر بھی نہیں بلکہ بیچوں بیچ کی جو فل کعبہ، بیچوں بیچ کعبے کے اندر پیدا کرائے گئے، پیدا ہوئے نہیں. اب مجھے پتا نہیں میں نے کہا ہے آپ کے سامنے، میں تو آپ کو صرف یہ بتایا کہ سنی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کیسے کیسے ہیں. ایک علی صدیقی صاحب کے اندر بیچارے کا انتقال ہو گیا، وہ دہلی میں ہمیشہ جس نے مروز کعبہ بڑے شان و شوکت سے کیا کرتے تھے، مولانا کوشن نیازی صاحب مرحوم، وہ بھی اکثر اس میں گئے، میں بھی گیا ہوں. ایک دفعہ اتفاق سے یہ ہوا کہ جلسہ ہو رہا تھا اور سب سنی حضرات تھے، ایک میں اکیلا شیعہ تھا، وہاں باقی سب سنی حضرات تھے. صاحب مولا کی مرتبہ بیان کر رہے تھے بڑی شان سے، بڑے آن سے، بڑے بان سے، مگر اتفاق کی بات ہے، وہ ایک نے کر دیا تو وہ سب اسی لائن پہ آ گئے. سارے بغیر بیان کرتے 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 آخر میں سب اسکالرس تھے، کوئی مولوی نہیں تھا اس میں، سب پروفیسرس تھے، کوئی مولوی نہیں تھا اس میں، سب نے آ کر خوب مولا کے فضائل بیان کیے. میں جھوم جھوم گیا، مگر آخر میں آ کر یہ بات کہی کہ یہ سارے فضائل تو طے ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار. اب میں کہا میں آخر میں آ رہا ہوں، میں کیا کہوں گا؟ اللہ نے میرے لیے دمبا بھیج دیا، میں قربانی سے بچ گیا، دمبا بھیج دیا اللہ نے، اللہ ان کو سلامت رکھے. خواجہ حسن سمن کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑے آدمی ہیں وہ، خواجہ حسن ثانی نظامی، ان کا نمبر مجھ سے پہلے آ گیا اور بہت لمبے آدمی ہیں، آواز بہت بھونکڑا ان کی. وہ انہوں نے اپنی موٹی آواز میں کہا کہ حضرات آپ سب اتنے فاضل ہیں، اسکالرز ہیں، محقق ہیں، آپ سب نے مولا علی کے فضائل بیان کی اور آپ سب نے
ایک نقطے کو ضرور بیان کیا اور پر زور دیا کہ ساری فضیلتیں طے ہیں, مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا علی کاظم پیدا ہوئے تھے یہ صحیح نہیں ہے, تو آپ سب لوگ غلط تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ سب نے صحیح کہا ہوگا, مگر میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی پیدا بھی ہوئے تھے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ ٹیلی فون کر کے ان سے پوری لمبی داستان ہے, بعد میں نہیں بتاؤں گا آپ نے. کہ یہ بتائیے مولا علی پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ان کا پیدا تو ہوئے تھے. کہا وہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جگہ بتا دیجیے, اسی کو ہم کعبہ بنا دیں گے. یہ کون ہے؟ سنی. سنیوں نے سننے کا منہ بند کر دیا, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو علی کا ذکر, علی کا نام, جب میں نے آپ کے سامنے کیا کہ علی کا نام نجس روشنائی سے نہیں لکھا جا سکتا, گناہ ہو جائے گا. علی کا نام نجس قلم سے نہیں لکھا جا سکتا, گناہ ہو جائے گا. علی کا نام نجس کاغذ پر نہیں لکھا جا سکتا, گناہ ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں, پھر علی کا نام نجس زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے. تو پھر علی کا نام نجس ہوٹوں پر بھی نہیں آنا چاہیے, علی کا نام نجس کانوں تک بھی نہیں پاس. علی کا نام ضرور لیجیے, ضرور لیجیے, ضرور لیجیے, مگر پہلے زبان کو پاک کر لیجیے. آب کوثر سے پہلے دہن کو پاک کر لیجیے, پہلے کانوں کو پاک کر لیجیے. میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے کسی کی درشتی کا نہیں ہو. اب مجھے یہ پتا نہیں کہ آپ یہاں کون سی خبریں بھارت کی پہنچتی ہیں, کون سی خبریں نہیں پہنچتی ہیں. یہ خبر پہنچی ہوگی آپ کے یہاں ضرور. اب اس کی کٹنگ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو منگوا دوں گا. اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو میں انگریزی اخباروں میں بھی چھپی ہوئی خبر, ہندی اخباروں میں بھی چھپی, اردو اخباروں میں بھی یہ خبر چھپی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی نہ کہیے, یہ شرک ہے. یہ شرک نہیں ہے, یہ عین ایمان ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, وہ ہم سے مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ علی نہ کہیے, اور بات کہاں تک جا رہی ہے زخم صاحب؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ زخم صاحب آپ نو کے ہیں, وہیں کے پانچ کے سلیم نام دے رہا ہوں, میرے بچپن کے دوست ہیں. اے بھائی, 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی. اب وہ جب 6 دسمبر آتی ہے, بابری مسجد کا شوشا اٹھتا ہے. چنانچہ اس دفعہ بھی ہمارے یہاں کی جو پارلیمنٹ ہے, آئیے خبر یہاں پر نہیں آئی ہے, آئی ہوگی میرے خیال میں, لوگ کو کہنا نہیں آئی تو کہہ رہا آئی آئی. اچھا آئی ہوگی. اب وہ بات آئی کہ نہیں جو میں کہنے والا ہوں. تو ہمارے یہاں جو پارلیمنٹ میں اس پر شوشا اٹھا, وہ جو فرقہ پرست پنڈتوں کی پارٹیاں تھیں. ہندوستان میں دو طبقے, ایک پنڈت ہیں ایک دلت ہیں. پنڈت ہیں ظالم, دلت ہیں مظلوم. مگر مظلوم کو ہمیشہ موقع دیتا ہے اللہ اٹھنے کا. تو آپ کے اگر مظلوم ہیں تو گھبرائیں نہیں, آپ کے لیے بھی گارنٹی ہے اٹھنے کی, کوئی پردے میں چھپا ہوا ہے. دلت, اب وہ ہندی میں شوشت کہا جاتا ہے, آپ پتہ نہیں کیا سمجھیں اس کو, یعنی پچھڑے ہوئے جو بالکل لوگ ہیں وہ اٹھے ہیں, ان کے وزیر ہو رہے ہیں. مایاوتی جو ہمارے یہاں لکھنؤ یو پی کی چیف منسٹر ہے اس وقت, وہی بیچاری پسماندہ اور کچلے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتی ہے. لالو پرساد یادو, یہ یادو جتنے ہوتے ہیں یہ سب وہی کچلے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کی طبی تعداد پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہے. بھائی یہ خبر 100% صحیح ہے, میں نے اخباروں میں خود پڑھی ہے. آپ اگر کہیں گے آپ کے خوش ہونے کے لیے, تو میں سن رہا ہوں آپ کہیں گے میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ کے خوش ہونے کے لیے اگر آپ کہیں گے تو میں اسی کر دوں, وہاں سے ای میل سے منگوا دوں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ہر سے ای میل سے آ جاتی ہے. تو پارلیمنٹ میں جب بحث ہو رہی تھی غصے میں بھری ہوئی تقریریں ہو رہی تھی, یہاں تک کہ یہی پنڈتوں والی پارٹی جو تھی فرقہ پرست, اس نے اپنے ایک ہیرو کا نام لے کر کہا جے بجرنگ بلی. آپ یقین آئے گا کہ بھائی آپ ہم کو روکتے ہیں کہ آپ نعرہ حیدر لگائیے, جب ان کا جے بجرنگ بلی تو سماج وادی پارٹی کے لوگوں نے کہا نعرہ حیدری یا علی. تو مجھے آپ پڑھ لیجیے اخباروں میں وہ نعرے علی ہے یا علی, ایسا لگا کہ وہ دبک کے بیٹھ گئے. پھر کوئی نعرہ نہیں لگا, علی کا نعرہ ہے ہی ایسا کہ جب علی کا نعرہ آتا ہے تو بڑے بڑے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. صلوات و محمد و علی. بس اور پھر ایک مرتبہ دعوت دیتا ہوں پرخلوص طریقے سے, جیسے ہندوستان کے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سلفی سب متحد ہو گئے, دیوبندی ہم سے قریب آ گیا. میرے پاس فتوے رکھے ہوئے ہیں, یہی رکھے ہوئے ہیں, وہ میں فتوا دکھاؤں گا نہیں آپ کو, وہ نہیں دکھاؤں گا فتوا. یہاں کے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ دیوبند کو فالو کرتا ہے, وہ رکھا ہے میرے پاس ڈاکومنٹ محفوظ. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اتحام لگایا جو بن پر جب شروع ہوگا اس طرح کا, میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا جو لٹریچر میرے پاس ہے اس میں لکھا ہے ہم سے خطاب کر کے کہا ہے کہ وہاں کا فتوا یہ ہے کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے لاؤ گا ایسا فتوا, آپ مارتے رہے ہوں گے ہم کو سوچ. تو اب تو فتوا بدل گیا, کل کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دیا 5189 فتوا نمبر آن لائن موجود ہے, آپ پڑھ لیجئے کہ اب ہم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ملا, ہمارے گلے میں باہیں ڈال دی گئی. تو آپ بھی اپنے کو بدلیے, جب آپ ان کے فتوے پر چل رہے ہیں جو فتوا پہلے تھا اس پر عمل کر رہے تھے, اب جو نیا فتوا آیا ہے اس پر اس وقت آپ عمل سنیں. اسلام پر بہت برا وقت پڑا ہے, میں بالکل آؤٹ آف دا ٹریک چلا گیا. دیکھیے قرآن کو پڑھیے, اب آج چلیے یہی صحیح قرآن کو پڑھیے. قرآن نے جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے صرف دو آدمیوں کا, دو شخصیتوں کا یہ کیریکٹر بتایا ہے کہ ان کی حکمت عملی, ان کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ ملنے نہ دیں, لڑاتے رہیں. ایک آسمان پر ہے, ایک زمین پر تھا. ایک کے لیے ارشاد ہوتا ان شیطان ینظر بینہم, دیکھو جب تمہارے بیچ میں جھگڑا پیدا ہو سمجھ لو شیطان آ گیا. اس لیے سنی اور شیعوں سب سے میری گزارش ہے کہ جب آپ کے بیچ میں جھگڑا ڈالنے والے لوگ آئیں, جھگڑا ڈالنے والے فساد کرنے والے لوگ آئیں تو سمجھ لیں کہ لباس کوئی بھی ہو مگر اندر اس لباس سے شیطان چھپا ہوا ہے. اور ایک فرعون کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جعل اہلہا شیعا یستضعف بعضہم علی بعض, فرعون نے یہ کیا تھا کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی رعایا کو آپس میں وہ لڑاتا رہتا تھا, آپس میں لڑاتا, ڈویژن ڈیوائڈ اینڈ رول, اس پالیسی کا عمل کیا کرتا تھا. تو آپ کے لڑانے والے یا اپنے وقت کے فرعون ہیں اور یا اپنے وقت کے شیطان ہیں. میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا بھیا. اتفاق کی بات یہ کہ اس وقت جو آپ کا لڑانے والا ہے وہ بیک وقت فرعون بھی ہے اور شیطان بھی ہے. اس وقت جو آپ کا لڑانے والا ہے وہ بیک وقت فرعون بھی ہے اور شیطان بھی ہے. تو آپ کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. جیسے ایران ہوشیار ہے, جیسے ایران ہوشیار ہے, ایران کا مسئلہ بھی یہی ہے. کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. یہ کتنے بڑے بڑے سنی حضرات ہیں, علماء ہیں, دیوبندی پکے. جو ایران کا نام آتا ہے تو اچھلنے لگتے ہیں جوش میں, ولولے میں کہ ایران نے اسلام کی آبرو بچائی ہے. میں نام لے دوں آپ کے سامنے, حضرت مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب, ندوے کے ڈائریکٹر, الباس الاسلامی کے مدیر, عربی کے زبردست اسکالر. میرے سامنے کا قصہ یہ ہے کہ میڈم بھاسکر شیخ صاحب تشریف لائے تھے کہ مجھے نندوا دکھا دی, میں ان کو سیوان تعلقات بہت اچھے ہیں, میں لے گیا ان کو. مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب جو مدیر ہیں الباس الاسلامی کے ڈائریکٹر ہیں, مولانا رابع ندوی صاحب مدیر سیکنڈ جو ہیں رابع ندوی صاحب کے, وہ سعید الرحمان اعظمی صاحب ہیں. اور وہ ان کے سامنے اعتبار سے احمدی نجات کو بھی کرایا گیا. وہ تو اچھلنے لگے. یہ چھوٹا سا آدمی رضول و قصیر انہوں نبی رام نے کہا کہ چھوٹا سا آدمی کسی سے ڈرتا ہی نہیں. یہ چھوٹا سا آدمی, اب دیکھو کہاں ہے, کون سی میں سب چیز نمبر ہے. کہ یہ چھوٹا سا آدمی کسی سے ڈرتا ہی نہیں, اور ہمارے یہاں کے بڑے موٹے موٹے لوگ وہ سب سے ڈر رہے ہیں. تو یہ واقعہ, یہ مسئلہ قابل غور ہے. کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, اسلام کا مسئلہ ہے. 56 اسلامی ملک ہیں, کوئی ایک اسلامی ملک ہے ایسا جو ایک فرعون وقت سے نظر رہا ہو, اپنے وقت کی سپر پاور سے نظر ڈر رہا ہو؟ سب اس کے سامنے دمے ہلا رہے ہیں, سب اس کی کاسے لیسی کر رہے ہیں. ایک اتنا سا ملک ہے بھائی. میں بھی ایران کو پہچانتا ہوں, آپ بھی پہچانتے ہیں. اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دے تو ایران کو خاک میں ملنے میں, تہس نہس ہو جانے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گی. اس میں تو آپ 2 منٹ سو لیں. تو میں یہ بات جانتا ہوں, ایران کی قیادت یہ بات نہیں جانتی. یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایران اتنا سا ہے, وہ اتنا بڑا ہے, وہ اتنا بڑا اس سے ڈر رہا ہے, یہ اتنا سا اس سے نہیں ڈر رہا ہے. یہ ہے کیا, یہ کیا, یہ کیا مسٹری ہے بھائی, یہ کیا راز ہے؟ دیکھیے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. اگر آپ سچے مسلمان ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں, دیکھیے ہم بات سے بات نکل, یہ بت پرستی جسے آپ کہتے ہیں, آپ اسے شرک کہہ لیں, میں نہیں کہتا آپ شرک نہ کہیں, وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے, لیکن وہ شرک نہیں, وہ تو جہالت ہے. بھائی وہ تو 100% جہالت ہے کہ آپ ایک لکڑی کے بت کے آگے, ایک پتھر کے بت کے آگے خود ہی بنایا ہے, آپ نے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, اس بیچارے بت کو آپ مار دی وہاں بیٹھا رہے, نالی میں ڈال, نالی میں پڑا رہے گا. اس کو خدا ماننا اگر کوئی مانتا ہے, اور اس کی پوجا کرنا اگر کوئی اس کی پوجا کرتا ہے, تو تو جہالت ہے. شرک, اب میں اس بار تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. آپ قرآن کو پڑھیں, نقلی بت فقط نقلی خدا نہیں ہے, ایک بت خانہ یہاں بھی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے رسول آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جو دل نے کہا, جو دل نے کہا ادھر چلے گئے. یہ بت اس بت سے زیادہ خطرناک ہے. اس بت میں تو کوئی جانے نہیں بچا رہے ہیں. توڑ دیجیے وہ ٹوٹ جائے گا, پھینک دیجیے پھر جائے گا, نالی بٹھا لی نالی پڑا رہے گا, سنگھاسا بلا کے بٹھا دیجیے وہاں بیٹھ جائے گا, کچھ اس کے سامنے لا کے رکھ دیجیے, بعد میں خود ہی کھا لیجیے, وہ تو کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ تو خطرناک بت ہے. ایک اور ہے بت, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ارباب رب اللہ, ان کا جو نہیں ہے کہ انہیں اپنے راہبوں کو, اپنے سینس کو اور اپنے علماء کو اپنا پروردگار بنا رکھا ہے. دیکھیے یہ دوسرا بتایا اپنے سینس اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے. بگڑ گئے عیسائی, حضور کے پاس آئے, کہ ہم ان کو رب تو نہیں مانتے. کہا نہیں, قرآن غلط تھوڑی کہہ سکتا ہے. یہ بتاؤ کہ ایک طرف رب کا حکم ہو, ایک طرف پریسٹ کا حکم ہو, تم کس کا حکم مانتے ہو؟ ایک طرف رب کا حکم ہو, ایک طرف عالم کا حکم ہو, مولوی کا حکم ہو, جو تمہارے یعنی سو کال مولوی ہے, میں کیا استعمال کروں, کس کا حکم مانو گے؟ ان کا ہم تو ان کو مانیں گے, کہ بس یہی تمہارا رب بنانا ہے, تو ان کے مقابلے میں جو اصلی رب ہے اس کی بات کو چھوڑ رہے ہو, ان کی بات کو اختیار کر رہے ہو. یہ بھی رب ہمیں تاغوت میں مل رہا ہے فقط استمتک. یہ چیز ہے تاغوت, جو اللہ کے مقابلے میں خدا بنا بیٹھا ہو, جیسے فرعون. فرعون لکڑی کا نہیں تھا, فرعون پتھر کا نہیں تھا, فرعون سونے چاندی کا نہیں تھا, فرعون انسان تھا. وہ تخت پر بیٹھا ہوا کہتا تھا انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی. رب بھی نہیں, وہ جا سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, میں تمہارا وہ سب سے بڑا رب ہوں. کہیں میں تفسیر میں ایک بات دیکھی چاہتا ہوں کہ آپ سامنے رکھ دوں. تب کو بیٹھتا تھا تو کہتا تھا نا ربو کو ملا لانا, ربو کو ملا لانا, ربو کو ملا لانا, میں تمہارا رب ہوں. ٹو بی فول دا پیپل, ٹو ایکسپلائٹ دا پیپل, لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. آج میرا موضوع یہی تھا مگر میں تم نکل گیا دوسری طرف, ورنہ میں آج پڑھنے والا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام جو یہ کہتا ہے من لا عقل لہ لا دین لہ, جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ اسی لیے ہے کہ زمانے میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں کہ جب سیدھے سادھے دیندار لوگوں کو چالاک بے دین اپنا وسیلہ بنا لیتے ہیں خلق کے ایکسپلائٹیشن کا اور پاور حاصل کرنے کا. یہ میرا موضوع تھا, نکل گیا, انشاءاللہ کل دیکھوں گا اس کو. اب آج تم دوسری طرف آ گیا. آپ فرعون کو دیکھیے, اے قرآن کہہ رہا ہے بھائی, یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا وہ سب سے اونچا, سب سے بڑا, جس کو تم سجدہ کرتے ہو, میں ہوں وہ تمہارا رب. تفسیر بتاتی ہے کہ جب اس نے ظلم و ستم پر کمر باندھی, جناب موسیٰ نے دعا کی عذاب آئے, عذاب آئے, عذاب نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, پریشان ہو گئے پالنے والے, کیوں عذاب نہیں بھیجتا, کم بخت تیرے مقابلے میں خدا بنا بیٹھا ہے, تو عذاب نہیں بھیج رہا ہے. کہا تم اس کے زبان کو دیکھو, اس کے دروازے پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. کہا دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو اس کے قصر کا مین گیٹ ہے, تو جب ہمائیے گا جو اس کے پہلے کا مین گیٹ ہے, اس پر جا کر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. حضرت حسین نے غور ہی نہیں کیا تھا. اب جو آئے دیکھا تو جو اس کا, یہ تفسیر میں نے کل ہی پرسوں پڑھا ہے, کہ جو اس کا مین گیٹ تھا اس کے پہلے کا, اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اس کم بخت نے پہ دروازے پہ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے, مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے, کیسے اس پر عذاب بھیج دوں؟ اس پر عذاب نہ آتا, وہ کہا کرے خدا, خدا پہ کیا اثر ہوتا ہے کیا شوٹنگ والا تو نہیں اس کے سامنے, ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ بات گرہ میں باندھ دی ہے. آپ بڑے سے بڑا گناہ کریں یا میں آپ کو کریں گے, میں بڑے سے بڑا گناہ کروں آخرت میں سزا ملے گی, ممکن ہے کہ دنیا میں اللہ مجھے سزا نہ دے. لیکن ایک ظلم وہ ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتا. اس دنیا میں بھی ظالم کی ناک رگڑ دیتا ہے, اس دنیا میں بھی ظالم کو اس کی اوقات بتا دیتا ہے. پھر اور مدتوں سے کہا تھا نا ربکم العلیٰ نا ربکم العلیٰ نا ربکم العلیٰ, کچھ نہیں تھا. جب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا, بے قطع بے خطا بے قصور بچوں کو, تب موسیٰ سے حکم جاؤ. اور پھر اس کے بعد عذاب نازل ہوا اور وہ ریڈ سی میں, لوگ دریا نہیں کہتے وہ صحیح نہیں ہے, ریڈ سی میں وہ ریڈ سی کی جو کریک تھی اس میں وہ ڈوب کر ہلاک ہوا. بیٹا ظلم کبھی نہ کرنا, میں جہاں بیٹھتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں, کچھ بھی کر لو وہاں کوئی بھی نہ کرو, لیکن ظلم کبھی نہ کرنا. ظلم کو اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا ہے. وہی جس کو میں نے ابھی جو اس سے پہلے تھے ایف فرعون بے ساما, جو اپنے کو نوازم کیا سمجھتے تھے اور تھے سپر پاور اپنے وقت کی, اللہ نے کیسا دلیل کیا اس کو. اللہ بھائی اگر وہ گولی کھا جاتے تو صحیح نہیں رہتے, سمجھ رہے ہیں آپ, بغداد میں جو قصہ ہوا تھا, اگر وہ گولی کھا جاتے تو ہیرو بن جاتے, تو اللہ تم کو زیرو بنانا چاہتا تھا. اس لیے گولی نہیں پڑی, اللہ نے ان کو یوں ذلیل کیا کہ کسی نے جوتا پھینکا تو وہ اتنا نجس تھا کہ جوتا بھی اسے کلے کو چھونے پر تیار نہ ہوا. ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا. اب وہ ایران بس مسجد ختم ہوئی, ایران میں نے کیا اتنا سا ایران, اتنا بڑا امریکہ ہزاروں کم بہت ایٹم بم لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم کہے ٹبا کیدا, تم نہ کہو ٹبا کیدا. یہ جو قصہ ہو رہا ہے وہ میں چھوڑوں گا نہیں. مطلب ہم پر تھا کون معاف ہے تم کچھ, اب وہ تو کرے گا ہی نہیں, وہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہے. شریعت کی اسے ایٹم بم نہیں بن سکتا. جب بے خطا قتل ہو, کوئی اسلام ایسے ہتھیار کی جا نہیں رہے جس سے بے خطا بے خطا قتل ہونے کا, ہم اسلامی شریعت کی اعتبار سے بنا ہی نہیں سکتے. وہ جانتے کہ نہیں بنائیں گے مگر بارہ کہہ جائیں گے. تو اب اتنے سے موسیٰ فرعون کی گود میں, پیارا پیارا بچہ دو ڈھائی مہینے کا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ میں ڈاڑی کے خلاف نہیں ہوں, اس پہ اتہمت لگائیے گا. بغیر خوف کے کہہ دوں گا میں آپ کے سامنے کہ میں ڈاڑی کے خلاف نہیں ہوں, ڈاڑھا کے خلاف ہوں. اب اسے پوچھئے یہ چھپر جو ہوتا ہے یہاں پر لٹکا ہوا, اس کی بات میں کر رہا ہوں, وہ مجھے برداشت نہیں ہے بھائی. چھپر آپ پہلے تاریخ میں پڑھیے تو سب سے پہلے یہ چھپر فرعون کے تھا, یہاں تک ڈالا تھا. اس نے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا, ڈر رہا تھا گود میں لیا. تعریف پڑھی ہے, موسیٰ نے بائیں ہاتھ میں اس کے داڑھے کو لپیٹا. موسیٰ نے بائیں ہاتھ میں اس کے داڑھے کو لپوٹا, سیدھے ہاتھ سے دیا لپوٹا. منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا, دو ڈھائی مہینے کا بچہ, اس سے میں سوکھ ہو گیا. لوگ آ رہے ہیں سرکار سرکار, بچہ ہے بچہ ہے, تو بچپن کی حرکت ہے, بچپن کی حرکت ہے, بچپن کا یہ بچہ ہے. معلومات میرے کو ہتوڑا پڑ گیا لوہے کا, دیکھا تفصیل میں ہے, معلوم ہوتا ہے میرے اوپر ہتوڑا پڑ گیا, ہتوڑا پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنے کو خدا کہہ رہا ہے, اپنے وقت کی سپر پاور ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اسی گود میں ہے, یہ اس کے لپوٹا لگا رہا ہے, اس سے یہ چھوٹا سا بچہ نہیں ڈر رہا ہے. اس لیے کہ جو اپنے وقت کی چاہے سپر پاور ہو, جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ سپریم پاور سے وابستہ ہوتا ہے. صلوات و محمد و آل موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں میں, آپ کو متوجہ کر دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ مسلمان بہت افسوس کی بات ہے, سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ اسلام سے 180 ڈگری الگ چلے گئے. اس لیے اللہ نے بھی اپنا دست شفقت ان کے سر سے ہٹا لیا. ایک چھوٹا سا گروہ, کچھ یا سننے کا مسئلہ نہیں, ایک چھوٹا سا گروہ, وہ سچے معاملوں میں اس نے کہا پروردگار ہم تیرے ہیں. قالوا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب ہے. واستقاموا, اسی وہ جم گئے. تو پھر اللہ نے کہا جب تم ہمارے ہو تو ہم تمہارے ہیں. اور پھر ادھر کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ہمارے ہو جاؤ تو قرآن میں ارشاد ہے کہ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کوئی رنج کی بات نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, نو پرابلم. اگر تمہارا ایمان ہم پر سالم ہے تو تم بظاہر کتنا ہی کمزور دکھائی دو گے, دے رہے ہو, لیکن غلبہ تم کو ملے گا, عزت تم کو ملے گی, سرفرازی تم کو ملے گی. بس عزیزوں, تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ کی سرپرستی مل جائے, اس کا دست جبروت ہمارے سر کے اوپر آ جائے, جلال و جمال و جبروت, تو ہمیں بھی اس سے وفادار ہونا پڑے گا. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں, ان مجلسوں کی سب سے پہلی یہ مجلسیں, تو آپ سمجھیے کربلا میں پورا اسلام سمٹ کر آ گیا تھا. میں غلط نہیں کر رہا ہوں بھائیوں, آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک ایسی ویلو, کاموں کی بات میں نہیں کر رہا ہے, کام بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو بے شمار ہے, ویلو کی بات کر رہا ہوں. کوئی اسلامک ویلو آپ مجھے ایسے بتا دیں جو اسلامک ویلو ہو اور کربلا میں اس کا مظاہرہ نہ کیا گیا ہو. ویلوز کی بات ہو رہی ہے, کام تو جزوی چیزیں ہوتی ہیں, اس چیز تو ویلو ہوتی ہے. ویلوز آپ مجھے بتا دیں ایسے, انسا کربلا میں آپ کو آنکھوں کے سامنے مظاہرہ دکھائی نہ دے رہا ہوں. اب میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اسلام کہتا ہے بھائی, دیکھیے اب یہ تو بات نکل گئی, ورنہ آج میرا موضوع تھا مشن اسٹیٹمنٹ, آج یہی میری ہیڈنگ تھی مجلس کی کہ اسلام کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. یہی میں سوچ کیا تھا کہ یہ پڑھوں گا میں, اور بلدی مولا کی مجلس کا نکل گیا. تو مشن اسٹیٹمنٹ آج میں آپ کے سامنے پڑھنے والا تھا کہ اسلام کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیم دی ہے اس میں یونیورسلٹی ہے, جو چیز بھی ہے, جو رائٹ بھی ہے وہ سب کا ہے, پوری خلق کا ہے. چاہے اللہ کے ماننے والے ہوں, چاہے اللہ کے نہ ماننے والے ہوں, ہندو ہو, کرسچن ہو, کچھ بھی ہو, انسان ہو, اگر انسان ہے تو وہ بھی اس حق سے فیض اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کو بنانے والا رب العالمین ہے. بلّہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ میں پڑھنے والا تھا آج آپ کے سامنے. میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. تو اسلام چاہتا ہے کوئی انسان بے وقوف نہ رہے, سب انسان صاحب عقل ہو جائیں. اس لیے کہ عقل سے مشکل کشانیاں ہوتی ہیں, مسئلے حل ہوتے ہیں. کوئی انسان جاہل نہ رہے, سب انسان پڑھ لکھ جائیں, سب انسان تعلیم حاصل کر لیں, انصاف سب کو ملے, غربت سب کی دور ہو. جو اللہ کا نہ ماننے والا وہ بھی غریب نہ رہے, جو اللہ کا نہ ماننے والا وہ بھی بیمار نہ رہے, جو ہے وہ سب کے لیے ہے. تو اب حسین اس کا اعلان تھوڑی کریں گے کہ میں کسی اسلامک ویلو کے تحت یہ کام کر رہا ہوں, مگر وہ اب آپ سمجھ لیں کہ حسین تو مجبور تھے. اسلامک ویلو یہ ہے کہ پانی پر ہر ایک کا حق ہے, اسلام یہ ہے کہ پانی پر ہر ایک کا حق ہے, ایک نجس کتے کا بھی حق ہے. سنی حضرات اپنی کتابوں کو پڑھیں, صحابہ حضور کے ساتھ تشریف لیے جا رہے ہیں, وہ آپ کو اس طرح کے ڈھلوا ہوتے تھے عرب میں جو نیچے اتر کے پانی پیتے تھے لوگ مشکل سے. ایک صحابی نے جا کر وہاں پانی پیا, وہاں سے باہر نکل کر آئے, دیکھا کتا ہانپ رہا ہے پیاس کی شدت سے, دوبارہ اتر کر گئے اپنے جوتوں میں پانی بھر کر لائے, اس کتے کے سامنے رکھ دیا. رسول دیکھ رہے تھے جیسے ہی وہ کتا پانی پی کر اس کی پیاس بھر گئی, رسول نے کہا ادھر آؤ. یہ آئے, کہا تم نے کتے کو پانی پلایا یا تم نے اسلامک ویلو کو بچایا؟ اللہ نے تمہارے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اسلام کو سمجھو بھائیوں, پانی پلانا ہر ایک کا حق ہے پینا. اب ہو دشمن ہو تو ہو, لیکن پیاسا ہے تو ہو سکتا ہے اسلامک ویلو کو بھول جائیں گے, اس لیے میرا دشمن ہے اس لیے اسے پانی پلائے. اب دیکھو یہ بھی مسلمان ہیں کہ جو خون کے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور وہ یہ اصلی اسلام ہے. اور مسلمان کیسے ہو گئے تھے, یہ اپنے دشمن کو پانی پلا رہے ہیں, اپنے دشمن کو جو مسلح لشکر ہے اس کو پانی پلا رہے ہیں, اور یزیدی لشکر رسول کے نواسے پر پانی بند کر رہا ہے. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان. معصوم بچوں پر پانی بند ہو رہا ہے, معصوم بچے آواز بلند کر رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. پورنیا پانی پیا تھا, اس پانی نے اثر دکھایا. شب عاشور پور کے غلام نے پور کے سامنے کھانا لگا دیا, دسترخوان بچھا دیا, پور کھانا نہیں کھا رہا ہے, سرکار کھانا کھا لی نہیں, کچھ جواب نہیں, خاموش. آقا کھانا کھا لیجیے, خاموش. آخر یہ غلام اس کے بیٹے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بابا کھانا نہیں کھا رہے, مجھ سے کچھ کہتے ہی نہیں, کھانا نہیں کھا رہے. آیا بیٹا, کہا بابا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا غلام سے میں کیا کہہ رہا ہوں, تم سے کہتا ہوں بیٹا میں کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہوں بتاؤ. جب کھوج رہے کہ دو منٹ میں چپ ہو جاؤ, غور سے سنو, تمہارے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں. چپ ہوا, سنا کہ ہاں دور خیموں سے کچھ معصوم بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس, معصوم بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ارے بچے کون ہیں, میں کوئی نیا مسئلہ تو کروں گا نہیں آپ کے سامنے. یہ بچے کون ہیں؟ کہا حسین. کہا حسین کون ہے؟ آپ بتائیے. کہیے حسین وہی ہے جس نے ہم کو پانی پلایا. کیسے کھانا کھاؤں؟ وقت کم رہ گیا, میں نے بیچ کڑیاں ہنس کر دی. صبح ہوئی تو سر احساسی گفتگو کے بعد جب مایوس ہو گئے کہ اب صبح کا کوئی امکان نہیں رہ گیا ہے, چلے تھر تھراتے ہیں لرستے ہیں کہ قبیلے کے قاضی نے پورا ابن قیس, اس نے کہا بولیے تمہارا کیا عالم ہے, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ بہادر انسان کون ہے, تو میں تیرا نام لیتا ہوں. یہ تو کانپ رہا ہے تیرے طرح نظر میں. کہا مرنے سے میں نہیں لڑتا لیکن جہنم میں جلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ سمجھا نہیں بات کو, آگے آگے بڑھ گئے ہوگا. اور بیٹے پر نظر پڑی اور کہا یا بنی اللہ صبر علی النار پسیر بنا الی الحسین. اور بیٹا میں جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ سامنے جنت کا شہزادہ کھڑا ہوا ہے. ادھر چل. بیٹا بھی تیار ہو گیا, دونوں نے گھوڑے سر پر چھوڑ دیے. لشکر یزیدی کا بیان یہ کہ ہم سمجھے کہ حملہ کر دیا ورنہ ہم چیک کر لیتے. صحیح لشکر قریب آنے کے بعد دونوں نے اپنے گھوڑے روکے. حضور نے کہا بیٹا حسین پر آج جو کچھ گزرے گی اس سب کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے. میں ابھی تک تاریخ بشر کا سب سے بڑا مجرم ہوں. مجرم آزاد نہیں جاتے. اب یہاں زنجیر تو ہے نہیں, رسیاں تو ہے نہیں, ایسا کر کہ رومال سے میرے ہاتھ باندھ دیں. بیٹے نے باپ کے ہاتھ رومال سے باندھے. کہا یہ صورت حسین کو کیسے دکھاؤں, میرے چہرے پر یہ جو پڑی ہے ڈال. بیٹے نے آگے بڑھ کر ڈال دی. باپ بیٹے آگے بڑھے, حسین گھوڑے پر سوار اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے کہ حضور نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ نے حسین کے پاؤں پکڑ لیے اور پاؤں پکڑنے کے بعد سر رکھ دیا. حسین نے جب یہ دیکھا کہ کسی نے پاؤں پکڑ کے اپنا سر رکھ دیا ہے تو حسین نے کیا فرمایا پتا ہے آپ کو؟ فرمایا من تکون ارفع راسک, یہ کون ہے جو کربلا کے میدان میں میرے پیروں پر سر رکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھ رہا ہے. انہوں نے کہا فضل رسول میں ہوں آپ کو یہاں گھیر کر لانے والا. فضل رسول کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جرم اتنا سخت ہے کہ مجرم مایوس ہے کہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا, مگر اللہ نے حسین کا ایسا کریم. حسین نے سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا, کہا میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کیا. حر تو نجات پا گیا. اب حر کا بیان ہے کہ میں نے جب پروانے نجات ملنے کے بعد حسین کے روئے اور دس کی طرف دیکھا حسین رو رہے ہیں. میں نے کہا فضل رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ کو گھیر کر یہاں تک لایا, میں بہت بڑا مجرم ہوں, اپنے جرم پر رو رہا ہوں. کہا میں اس پر رو رہا ہوں کہ جب دشمن بن کر آیا تو ہم نے تیری مہمانی کی تھی, اب دوست بن کر آیا تو ساقی کوثر کے بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے. کہا بس 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 میری مہمانی یہ ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں, مجھے معلوم ہے کہ آج کی جنگ میں آپ کے لشکر میں کوئی بچے گا نہیں, کون 30,000 کا مقابلہ کر کے بچ سکتا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے کفارے کے طور پر میرا بیٹا جائے, میری نظروں کے سامنے جنگ کرے, میری نظروں کے سامنے زخمی ہو, میری نظروں کے سامنے گھوڑے سے گرے, اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کہ پالنے والے یہ کفارہ ہے میرا جوان لال, یہ جوان بیٹا جو خون میں تڑپ رہا ہے یہ میرا کفارہ ہے, میری توبہ کو قبول کر لے. بس مہینے ختم ہو گئی, حسین روکتے رہے مگر حر نے اتنا اصرار کیا کہ امام مجبور ہو گئے. حر کا جوان بیٹا آیا کربلا کے میدان میں, آنے کے بعد بھرپور حملہ کیا, بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا, مگر آخر میں زخمی ہو کر گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا. عزیزانوں تاریخ بس مجلس ختم ہو گئی, تاریخ بتاتی ہے کہ حر کے چہرے پر سرخی آ گئی کہ میرا کفارہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. سرخی تو آ گئی مگر پھر جوان بیٹا تھا, جتنی رفتار سے چل سکتا تھا چلا کہ کوئی میرے بچے کا سر نہ کاٹ لے. اب حضور کا بیان یہ ہے کہ میں پوری تیزی سے آیا لیکن جب اپنے بچے کے سرانے پہنچا تو میں دیکھا کہ میرے بچے کا سر فاطمہ کے بیٹے کی گود میں رکھا ہوا ہے, اور حسین گرد و غبار پاس کر رہے ہیں, میرے بچے نے حسین کی گود میں دم توڑا. پھر دیکھتا رہا, اس کے بعد جھکا, جھکنے کے بعد بچے کی لاش اٹھانا چاہی, حسین تڑپ کر کھڑے ہو گئے, پھر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ڈھکیل لیا. کہا حر کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا. کہا دنیا میں کہیں باپ بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مولا جہاں دوسرے لاش اٹھانے والے موجود ہوتے ہیں وہاں باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا, لیکن جب علی اکبر کیسے جوان کی لاش آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے علاوہ اور کون ہوگا جو بچے کی لاش اٹھائے؟ جوان کی لاش ہوگی, آپ کا بڑھاپا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين.